باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في النارين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی لطف و کرم ہے خداوند متعال کا اس نے ایک بار پھر سعادت نصیب فرمائی توفیق نصیب فرمائی وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کر سکوں خداوند متعال نے توفیق نصیب فرمائی کہ سید الشہداء کا ذکر کریں صدیوں کی جو امانت ہم تک پہنچی ہے انشاءاللہ اس امانت کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے خدمت اپنے حصے کی انجام دیتے ہوئے اگلی نسلوں تک پہنچائیں کروڑوں ازدار سید الشہداء کے جنہوں نے گزشتہ ایام کے اندر اس خدمت کو انجام دیا پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا ان سب کو بہترین اجر و ثواب نصیب فرما اے پاک پروردگار ہمیں ان مخلص ازداروں میں شامل فرما اور سید الشہداء کی ازداری میں جس نے جہاں کہیں بھی کوئی زحمت اٹھائی ہے ظاہر ہے کہ متعدد جگہ پر پاکستان میں بھی سخت حالات پیش آئے ہیں دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر سختیاں آ سکتی ہیں جو شاید ہمیں پتہ نہ چلیں ان تمام جگہوں پر کسی کو بھی کوئی سختی اٹھانی پڑی ہے اسے خدا سید الشہداء کی بہترین شفاعتیں بہترین شفقتیں نصیب فرمائے پاک پروردگار جو سید الشہداء کی محبت سے محروم رہ گئے ہیں خدایا دعا کرتے ہیں خدایا شہادت سید الشہداء کا واسطہ جو اس محبت سے محروم رہ گئے ہیں ان کو اس محبت سے مالا مال فرما ان کے دلوں کو نرم کر دے اس حقیقت کو درک کرنے کے لیے پاک پروردگار وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم خدا تعالیٰ نے دین مبین کے اندر انسان کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے ایک جامع نظام ارسال فرمایا ہے انسان کی حقیقت کوئی سادہ حقیقت نہیں ہے اگر انسان کی صرف جسمانی حقیقت کو دیکھیں جس کو میڈیکل سائنسز کے اندر دیکھا جاتا ہے تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہر سال सैकड़ों अरब डॉलर्स का बजट इसके ऊपर लगता है कि इंसान की जिस्म में आने वाली तब्दीलियों को स्टडी किया जाता है, बीमारियों के इलाज के लिए, बीमारियों के मुकाबले के लिए, और साल दो साल से जिस मुश्किल से पूरी दुनिया गुजर रही है, ये इंसान की मालूमात के नाकिस होने का बहुत बड़ा सबूत है कि चाहे ये वायरस ख़ुद से बना हो, चाहे किसी ने इसको बनाया हो, जिसने भी बनाया हो या ये ख़ुद से बना हो, नातवानी है कि इसको हल नहीं कर पा रहा है, ये ज़ाफ़ है। अगर इंसान के जिस्मानी वजूद के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और हम यकीनन जानते हैं कि रूहानी वजूद इस जिस्मानी वजूद से कहीं ज़्यादा बरतर है, उसकी अजमत इससे कहीं ज़्यादा है, तो इंसान का वजूद कितना पेचीदा होगा। अगर हम इंसान के जिस्म को सही नहीं समझ पाए, उसके लिए कोई इतना अच्छा नुस्खा नहीं लिख पा रहे कि उसको हम बीमारियों से महफूज रख सकें और तमाम तर तरक्की और तमाम तर जान पहचान के दावों के बाद हमारी नातवानी यहाँ पर आई है, तो आप तसव्वुर करें कि जो इंसानों के लिए कानून बना रहे हैं खुदा के कानून से हटकर, वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। भाई कानून तो आप उस हकीकत के लिए बनाएं जिसको आप पहचान चुके हों, जिसके रमूज़ को, जिसके असरार को आप समझ चुके हों। आप खुद कबूल कर रहे हैं कि हम नहीं जानते, नहीं जानते तो फिर उससे पूछो जो जानता है, उससे पूछो जिसने इसको बनाया है। पूरी दुनिया के अंदर कानून यही कि भाई अगर आपने कोई मशीन भी खरीदी है तो आप मशीन बनाने वाले की बात पे एतमाद करते हैं, न कि किसी थर्ड पर्सन पे जिसने उस मशीन को शायद तरीके से इस्तेमाल भी ना किया हो। तो ये खुदा है जो खालिक इंसान है, वो जो खालिक इंसान है वही शरीयत देने वाला है, वही दीन देने वाला है। अब इस दीन के साथ कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, और ख़ुद फरमा रहा है कि जो दीन मैंने भेजा है वो कामिल दीन है, जामे दीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक जामे कामिल महफूज दीन अल्लाह की तरफ से आ गया। अब जो इंसान की जिम्मेदारी है वो क्या है, वो ये कि इस दीन को कबूल करे भाई, इस पर अमल करे। इसमें रुकावट क्या बनती है, मैं अपने मौजू के उनवान से एक रुकावट अर्ज़ करूँगा। उस रुकावट का हल दीन ने क्या दिया है, और उसका ताल्लुक हमारे मौजू से यानी शहादत सैयदुश शुहदा और इहया दीन, उसको लिंक करते हुए चंद नुकात अर्ज करने हैं इंशाअल्लाह ताला। आखिरी अय्याम की समत हैं, परवरदिगार इंशाअल्लाह इस अज़ादारी को हमसे और आपसे कबूल फरमाए। दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हम इंसान कितने आबिद जाहिद क्यों ना हो जाए, मामूलन हम इंसानों के अंदर, सिवाय एक्सेप्शनली बहुत कम लोगों के, मामूलन हम इंसानों के अंदर अपने मादी फ़ायदे नुकसान की बड़ी शदीद ख्वाहिश होती है। उससे हम अपने आप को एक्सेप्शन ना दें तो बेहतर है। टेस्ट नहीं हुए हों तो दावे कर सकते हैं, मैं दावे करूँगा मैं बड़ा आबिद हूँ, बड़ा जाहिद हूँ, दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं है। मामूलन ऐसा नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं मेरे ख्याल में 0.0 कुछ होंगे जिनको दुनिया की मुतलक परवाह नहीं होती। वो अल्लाह के निज़ाम के अंदर, अल्लाह के अता के अंदर, रिस्क के अंदर इतने गर्क होते हैं कि उनको दुनिया की वाकई परवाह नहीं होती। मामूलन हम लोग ऐसे नहीं होते, एक परेशानी आती है एकदम परेशान हो जाएंगे, हाथ पांव फूल जाएंगे, और नाऊज़ु बिल्लाह ताला जैसे नाऊज़ु बिल्लाह कोई सरपरस्त है ही नहीं, खुद ही डील करना है इसको। जो अहले खुदा होते हैं तो ऐसे नहीं होते, लेकिन बहरहाल हम ऐसे हैं। हमारे अंदर मादियात, मादी दुनिया के फ़ायदे नुकसान अहमियत रखते हैं। वो जो दीन भेजने वाला है, जो खालिक इंसान है, वो भी इंसान की इस कहिए हकीकत को, कमज़ोरी को, ज़ाफ को जानता है। तो उसने दीन ऐसा नहीं भेजा जो उसकी मादी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दे। भाई वो भी तो चाहता है कि लोग दीन पर अमल करें, तो उसने दीन को अगर ऐसा बना के भेजा होता कि जो दीन पे अमल करेगा उसकी मादी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो फिर तो दीन पे अमल करना बहुत सख्त हो जाता। फिर वो 0.01% जितना मैंने कहा मिसाल के तौर पर, बस वही अमल कर पाते। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने दीन को ऐसा भेजा है कि तुम इस पे अमल करो تمہاری دنیا بھی پوری ہوگی، تمہاری آخرت پوری ہوگی. اور یہ اگر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ دین کی تبلیغ کا سب سے اہم پوائنٹ ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کو میں آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول کی زندگی سے مثال لیتے ہوئے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. وہ جو کفار مکہ تھے یا وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ سب کے سب فلسفی تھے کیا؟ سب کے سب عارف اور زاہد تھے کیا؟ نہیں. تو انہوں نے دین کیوں ایکسیپٹ کیا؟ پہلے مرحلے میں وہ کیا دیکھتے تھے؟ پہلے مرحلے میں سب سے پہلے وہ دیکھتے تھے کہ جہاں یہ اللہ کے نبی جاتے ہیں، ان کے اطراف میں جو لوگ چل رہے ہیں وہ ہم سے مختلف ہیں. ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، یہ لوگ پرسکون ہیں. ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، یہ لوگ طاقتور ہیں. ہمارے اندر مس مینجمنٹ ہے، ان کے اندر مینجمنٹ ہے. سب سے پہلی چیز جو انسان کو اٹریکٹ کرتی تھی اس زمانے کے اندر جب اللہ کے نبی مدینے کے اندر تشریف لائے، نظم و ضبط. دنیا کے اعتبار سے مدینہ کوئی بہت ترقی یافتہ شہر نہیں تھا، حتیٰ عربوں کے درمیان. عرب میں ظاہر مکہ سب سے بڑا شہر تھا اور ہب تھا گویا اس زمانے کی ایکٹیویٹیز کا، حتیٰ ٹریڈ ایکٹیویٹیز کا. اس کے بعد اگر کوئی اس پورے ریجن کے اندر کوئی جگہ بہت مشہور تھی تو وہ یمن کا علاقہ تھا جو ایک اعتبار سے ڈیولپ تھا. اور بعد میں پھر اور دور دور چلے جائیں تو وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، مثلا ایجپٹ وغیرہ. لیکن عربستان کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ مکہ سینٹر تھا، مدینہ چھوٹی سی جگہ تھی. لیکن اس چھوٹی سی جگہ نے پورے عرب کو اٹریکٹ کر لیا. کیوں؟ اب اس نے آؤٹ پٹ دیا، اس نے ایفیشنسی دکھائی. یہ ساری ایفیشنسی قیامت کی بات کی تھی؟ نہیں، دنیا کے اندر بھی تھی، دنیا کے اندر تھی. تو اللہ کا دین دنیا بھی دے گا یا نہیں دے گا؟ قطعاً دے گا، قطعاً دے گا. اس کا راستہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. اور یہ شاید میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں یہیں پہ روکا تھا اور تھوڑا سا میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ دین ہم سے نہیں کہہ رہا کہ تم دنیا بھول جاؤ، دنیا غرق کر دو اپنی، ختم ہو گیا. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، جہاد ہو رہا ہے، جان کی قربانی دینی ہوتی ہے. عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید کوئی چیز تمہیں بری لگے اور جبکہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر بات کریں، اور اس میں بھی حتیٰ ایک لحاظ سے، تو دنیا قربان نہیں ہوگی. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہماری دنیا کے اندر پیٹرنز بنے ہوئے ہیں، اور جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں ان کے لیے تو پیٹرنز بالکل سب کو پتہ ہے، اتنے کرسٹلائز ہیں، موومنٹ کی گنجائش نہیں ہوتی. پاکستان میں پھر تھوڑا سستی بھی کر لو، تھوڑا سا دیر سویر کر لو، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہاں تو ظاہر ہی نہیں ہوتا. تو وہاں بہت کرسٹلز ہیں، یہ ہے بلاک بالکل بنا ہوا. اچھا، وہاں پہ پیٹرن کیا ہے؟ پیٹرن یہ ہے کہ بھائی آپ پورا سوئیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے وہ آپ سوئیں، پھر پورا دن آپ نے کام کرنا ہے. اور اب اس دوران میں دین آ گیا اور دین کہہ رہا ہے کہ نہیں، صبح کو اٹھو، فجر کی نماز پڑھو. ونٹر میں تو چلو چل جائے گا، سمر میں کیا ہوگا؟ اب مثال کے طور پر جو پاکستان میں بھی ہوتا، مثلا سمر میں آپ کی فجر کی نماز بہت پہلے ہو رہی ہے، ابھی آفس جانے میں بہت دیر ہے، تو آدمی کہتا ہے اگر میں اس موقع پہ اٹھ جاؤں تو پھر میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں. کیا حل ہے ہمارے پاس؟ دین دنیا دے گا یا نہیں دے گا؟ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی حقیقت ہے، اللہ کے نبی نے کچھ قوانین بتائے ہمیں. ان قوانین میں سے ایک قانون اللہ کے نبی نے بتایا کہ دیکھو، اذان فجر سے لے کر سورج نکلنے کے لمحے تک یہ جو دورانیہ ہے، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے. اس میں اللہ سے اپنا رزق مانگو، اللہ کی بندگی کرو، اس میں اللہ سے رزق مانگو. اچھا، اب ہماری جو دنیا ہے وہ پتہ نہیں جس نے بھی بنائی ہے، ہم سب کو بھی احساس ہے، شاید یہ سوچ کے بنائیے کہ جو خدا کا دین کہے گا وہ نہیں کرنا ہے. اس پہ ڈر یہ لگنے لگتا ہے جیسے شیطان نے بنائیے. اگر خدا کا دین کہتا ہے شرم و حیا رکھو, تو جو ہمارا جدید دور ہے وہ سب سے پہلے جس چیز کو کاٹتا ہے وہ شرم و حیا ہے. اگر خدا کا دین کہتا ہے, مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بھائی اس ٹائم سے اس ٹائم آپ اٹھیں, آج کا جو دور بنے گا وہ یہ کہ جاگنے والا صبح تک جاگے گا جب تک اذان نہیں ہوئی, بس اسی وقت سوئے گا, رات اسی رات جاگے گا. اچھا, وہ جو ساری رات جاگے گا اس میں چار پانچ گھنٹے ایسے گزارے گا جس میں اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا میں نے گزارے کہاں ہیں. آپ کسی بچے کو دیکھ لیں, بڑوں کو, بڑوں کو, سبھی کی حالت ایک ہی جیسی ہو گئی ہے. کوئی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے, کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ہے, کوئی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, کوئی چیٹ کر رہا ہے, چار پانچ گھنٹے ایسے گزر جائیں گے. اچھا, بالکل کریٹیکل ٹائم آ جائے گا جہاں پر اگر یہ چاہے ایک گھنٹہ اور جاگ لے, تھوڑی سی اللہ کی بندگی کر لے, بس یہاں پہ نہیں ہونا, اب وہ ختم ہو چکا ہے, اس کو فقط سونا ہے. یہ ایک گروپ ہو گیا. دوسرا گروپ کون سا ہے؟ دوسرا گروپ وہ جو میں نے بتایا, اس کو آفس جانا ہے, اس کو جاب پہ جانا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا میں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا. اچھا, اب رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ جس دنیا کو لینے کے لیے آپ نے اللہ کا یہ حکم چھوڑا تھا, اب وہ دنیا آپ کو آسانی سے نہیں ملے گی. اچھا, آپ جواب میں مجھ سے کہہ سکتے ہیں مولانا بڑے دیکھے ہیں ہم نے جنہوں نے کبھی دنیا میں فجر نہیں پڑھی ہوگی زندگی میں, بڑی آسانی سے پیسہ آ رہا ہے. یہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا آپ کی خدمت میں. ایک وہ ہوتا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کہا تھا, وہ اپنے ایمان والوں کے لیے بنایا کہا تھا, اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو خدا نے کہا تھا تمتع, مزے, یہ خدا نے کافروں کے لیے کہا تھا. خدا نے نہیں کہا کہ میں کافروں کے مزے کاٹ دوں گا, نہیں. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل, اور آگے جا کے فرماتے ہیں سوف یعلمون. چھوڑ دو انہیں اے اللہ کے نبی, اے نبی انہیں چھوڑ دو. یاکلوا ویتمتعوا, کھائیں پئیں جتنے مزے لینے مزے لیتے رہیں. یلہم الامل, ان کی خواہشات انہیں برباد کر دیں. نہیں مان رہے, ٹھیک ہے جانے دو, کھائیں پئیں. اور خدا نے مثال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم اہل ایمان کی گمراہی کا خطرہ نہیں ہوتا نا, تو ہم ان کفار کے گھروں کو چھتیں ان کی چاندی سے بنا دیتے, سونے سے بنا دیتے, ان کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی سے ہوتی. اچھا, اب رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے ساتھ دیندار ہونے کے ناطے یہ فیصلہ کرنے, آپ کو خدا کے نظام کے اندر رہتے ہوئے رزق چاہیے یا نعوذ باللہ تعالی ہر غلط صحیح جہاں سے پیسہ آتا ہے چاہیے. دنیا مل جائے گی اینڈ میں یا نہیں ملے گی؟ بالکل مل جائے گی. دولت مل جائے گی؟ اگر میں کسی کو ایک کہوں دولت سے بہتر مل جائے گی پھر کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک بات سناتا ہوں آپ کی خدمت میں, ایک واقعہ. درود بھیجے گا محمد وال محمد کا, اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کئی دفعہ سنا چکا ہوں, اور بہرحال کچھ اس طرح کوشش کروں گا کہ جس نے سوال پوچھا تھا وہ برا نہ مانے, وہ بات بھی کوئی برے ماننے کی ہے بھی نہیں. بہرحال کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا جنت میں آئی پیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. بڑا گھبرا کے اس نے پوچھا جیسے میں ناراض ہو جاؤں گا. پھر میں نے اس کو اطمینان دلایا کہ بھائی میں ناراض نہیں ہوں گا, آپ جو پوچھنا ہے پوچھیں. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ جنت میں آئی پیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں آئی پیڈ کیوں چاہیے؟ کہنے لگا کہ مجھے بہت اچھا جوان ہے. اس نے کہا کہ مجھے معلومات چاہیے ہوتی ہے, نالج, انفارمیشن. آئی پیڈ کے ہوتے ہوئے جو مجھے چاہیے ہوتا ہے مجھے مل جاتا ہے, اور مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر انفارمیشن نہ ہو, نالج نہ ہو, میں ایسی پڑھا رہا ہوں, کھاؤں پیوں. تو میں نے اس سے کہا کہ فرض کرو اگر میں تمہیں ایسا مین آف, کوئی ایسا سورس آف نالج دے دوں جس میں آئی پیڈ کی ضرورت نہ ہو, ڈائریکٹ نالج تمہاری برین میں آ جائے. یعنی مثال کے طور پہ تمہیں نالج چاہیے, تم یہاں بیٹھے بیٹھے یہ دیکھ سکو کہ فلاں آئی لینڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے without any communication کے لنک ہے. تمہیں یہ پتا ہو دیکھ کر اس ملک میں کتنے بندے ہیں، کتنے مریض ہیں، کتنے صحت مند ہیں، کس کو کتنا وائرس لگا ہوا ہے، کس کو نہیں لگا ہوا، کیا ہے، دیکھ کے پتہ چل جائے. پھر آئی پیڈ چاہیے؟ تو اس نے کہا نہیں، یوز لیس ہے، وہ تو ایک انسٹرومنٹ ہے. صحیح ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ کو اپنی دنیا میں دولت کیوں چاہیے؟ یہ آبجیکٹو ہے یا انسٹرومنٹ ہے؟ تو کون کتنا پاگل ہونا چاہیے واقعاً کسی کو، کوئی یہ کہے دولت آبجیکٹو ہے، گولڈ پائل اپ ہو کے رکھا ہوا ہو یہ آبجیکٹو ہے، آپ کے بیلنس میں ایک نمبر شو ہو رہا ہو یہ آبجیکٹو ہے؟ نیچرلی یہ آبجیکٹو نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کچھ لینا ہے آپ نے، یہ آپ کے لیے ایک ذریعہ، ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آپ کے لیے ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی کچھ خواہشات کو حاصل کر لیتے ہیں. اچھا، ان خواہشات کی باٹم لائن کیا ہے؟ میں جتنا غور کرتا ہوں سب کی باٹم لائن سیٹسفیکشن، ٹرینکوالٹی، پیس، سیٹسفیکشن. حتیٰ وہ جو دنیا کی مہنگی ترین کشتی خریدتا ہے اور اس کو لے کے سمندر میں جاتا ہے، اینڈ آف دا ڈے جو اس کو چاہیے ہے، چاہے وہ اس کے ذریعے لوگوں کے اوپر شو مارتا ہے، پوری دنیا کے اندر مثلا میگزینز کے اندر اس کے ایڈورٹیزمنٹ آئیں گے، یہ ہوگا، یہ آرٹیکلز آئیں گے، تو اینڈ آف دا ڈے اس کو کیا چاہیے؟ ایک سیٹسفیکشن. اور اگر یہ سیٹسفیکشن بغیر کسی دولت کے، بغیر کسی تمام زحمتوں کو اٹھائے، اس سے بہتر سیٹسفیکشن مل جائے، پھر ابھی شاید کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ کہے نہیں 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 پھر بھی مجھے تو وہی کشتی چاہیے. لیکن اگر کوئی انسان ان تجربوں سے گزر چکا ہو نا، تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ مجھے سیٹسفیکشن چاہیے. اور میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ یہ ان تمام کے بعد جب ان تمام چیزوں کی سیٹسفیکشن سے یہ خوش نہیں ہو پاتے، تو پھر ایڈکشن پہ جاتے ہیں اور اس میں آخری راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ڈیتھ اور یہ اور وہ. تو آپ کو اور مجھے سب کچھ کیوں چاہیے؟ ایک سکون. یہ جو خدا متعال بار بار کہتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. اور یہ یاد صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا نہیں، یہ یاد وہ ہے جو واقعاً دل سے نکل رہی ہوتی ہے. اور پھر ایک سیٹسفیکشن ہے جو انسان کے اندر. ایک دفعہ میں نے کسی سے ایک دعا کے بارے میں پوچھا کہ تم یہ دعا بہت پڑھتے ہو پابندی سے، اس دعا سے تمہیں کیا ملا؟ تو اس نے مجھ سے بڑی عجیب بات کہی. اس نے مجھ سے کہا کہ پہلے میں یہ دعا پڑھ رہا تھا پیسہ کمانے کے لیے، اس دعا کو پڑھنے سے ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ پیسہ نہیں بھی ہوتا تو میرے اندر اطمینان آ گیا. تو ایک اور آدمی نے سنا تو اس نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، کہ پیسہ ہو یا نہ ہو اطمینان ہے آپ کے پاس. کیونکہ پیسے کے بعد بھی کیا ہونا تھا؟ اگر پیسے کے بعد بھی اطمینانی ہونی تھی تو وہ بہت برا تھا. تو تمام باتوں کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے، اللہ یہ دنیا ہمیں دیتا ہے، اس دنیا کی چھوٹی چیزوں میں نہیں پھنساتا. اس دنیا میں بھی جو بیسٹ آف دس ورلڈ ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے. بیسٹ آف دس ورلڈ کیا ہے؟ سیٹسفیکشن، پیس، ٹرینکوالٹی، وہ خدا نے متعالیٰ میں دیتا ہے. اب کوئی نہیں معلوم سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیوں میں جا کے اس کو حاصل کرتا ہے، کوئی کسی لیک کے کنارے ایک اپنا ہٹ بنا کے اس کو حاصل کرتا ہے. اور خدا نے متعالیٰ فرماتا ہے تمہیں ان تمام مسائل کے بغیر میں تمہیں وہ سکون دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا. اور یہ وہ خدا کی توجہ کا سکون ہے. جن لوگوں نے برزخ کے سفر کیے ہیں ان کے اندر، ان کی کہانیوں میں بہت زیادہ ہے. میں نے آپ کو بڑا وقت لیا یہاں تک آتے آتے، جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دین یہ سب کچھ دیتا ہے لیکن ایک طریقے سے دیتا ہے. اور میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں بڑی خطرناک عرض کر دوں، ایک اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے مولانا مجھے ہر صورت میں بس وہ کشتی چاہیے، دین دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. لیکن خدا متعال نے پھر ایک جملہ فرمایا ہے کہ جو ہم سے صرف دنیا چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا. یعنی اگر ایک انسان اصرار کرے اس بات کے اوپر کہ مجھے بے ہر قیمت دنیا چاہیے. ہم جب قم میں تھے تو ایک استاد آیت اللہ مشکینی ہوتے تھے. آیت اللہ مشکینی نے ایک دفعہ درس اخلاق میں یہ سنایا تھا, مجھے یاد آتا ہے آیت اللہ مشکینی سنایا تھا. انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ خدا طالب علم تھا, غریب تھا, اس نے غربت میں ہی زندگی گزاری تھی. تو ایران میں گاڑیوں میں جو مشہور گاڑیاں وہاں پر ہیں, وہ مرسیڈیز وہاں بہت مشہور ہے, اور اس کو وہاں پہ بینز کہتے ہیں, ظاہر ہے مرسیڈیز بینز اس کا پورا نام ہے, تو اسے بینز کہتے ہیں. تو وہ وہاں پہ بہت مشہور تھی, چونکہ اس میں ایران کے اسٹیکس تھے انقلاب سے پہلے, ان کے شیئرز تھے, تو جو بھی بڑی گاڑی ہوتی تھی وہ زیادہ تر وہی چلتی تھی. تو کہنے لگے کہ انقلاب کے بعد ایک طالب علم تھا اور بہت غریب, اس نے غربت میں زندگی گزاری تھی, بچپن سے اس کے دماغ میں کریز تھا یہ بینز گاڑی کا, مرسیڈیز کا. تو کہنے لگے کہ وہ اچھا خاصا پڑھنے والا طالب علم, یہ وہ, پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا بس خواہش رہتی تھی, میرے پاس وہ گاڑی ہونی چاہیے. تو کہنے لگا کہ وہ اپنے علم اخلاق کے استاد کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ استاد میرے دل میں یہ خواہش ہے, یہ نہیں نکلتی, تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا نکال دو, یہ بیکار چیز ہے, یہ دنیا ہے, اس سے بڑی خواہش کرو. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا, اور میں آپ سے صرف یہ پوچھنے آ جاؤں کہ مجھے اپنی خواہش تک پہنچنا ہے, اس کا کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ہے راستہ, مت کرو, بڑے کام پہ جاؤ. اس نے اصرار کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تم نماز شب اسی نیت سے پڑھو مثلا, کیونکہ مشہور ہے کہ انسان نماز شب کو جس نیت سے پڑھے گا وہ حاصل کرے گا. تو اب انہوں نے شاید نماز شب کا نسخانہ دیا ہو, کوئی اور دیا ہو, انہوں نے کہا تم یہ کام کر لو, لیکن یہ میں تم کو بتا دوں, بعد میں تم پچھتاؤ گے کہ تم نے غلط کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں پچھتاؤں گا, دیکھوں گا, ابھی مجھے یہ چاہیے. آیت اللہ مشکینی بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے اس کو وہ گاڑی مل گئی, پتہ نہیں کیا ہوا, کس طریقے سے ہوا, گاڑی مل گئی. اسی گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو کے دنیا سے چلا گیا. اب یہ بچکانا سی ایک مثال ہے, لیکن یہ مثال صرف یہ بتانے کے لیے ہے, دین میں یہ طاقت بھی ہے, دین یہ بھی دے سکتا ہے, لیکن دین ہمیں اتنا بچہ نہیں سمجھتا, دین ہمیں اتنا چھوٹا نہیں سمجھتا کہ ہم کھلونوں کے پیچھے زندگی گزار دیں. دین ہمیں میچور دیکھنا چاہتا ہے. دین ہم سے کہتا ہے اگر دنیا بھی چاہیے نا, اتنے بچے مت بنو, تھوڑی سی دنیا کی بھی کوئی بڑی چیز مانگ لو. تو مثلا ہم سے کہتا ہے ربنا, کہو یہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, خدایا ہماری ازواج و اولاد میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. ہمارے جو پرانے لوگ تھے وہ دعا کرتے تھے بیٹا شہزادے بنو, پوری دنیا کی دولت تمہیں مل جائے. دین یہ نہیں کرتا. دین نے کیا کہا؟ قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک ملے تمہیں. بعض اوقات اولاد ہوتی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی, گلے میں ہڈی ہوتی ہے, مولا کے بخول آنکھ میں کانٹا ہوتا ہے. خدا متعال نے ہم سے کہا اولاد ازواج سب ہو, آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, دنیا ہو, دنیا ہدف نہ ہو, دنیا وسیلہ ہو, دنیا ہدف نہ ہو میرے لیے. ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. میں نے بڑا وقت دیا آپ کا یہاں تک لاتے لاتے. سید الشہداء نے کیا کیا؟ احیاء دین کی بات تھی, سید الشہداء نے انسانوں کی آنکھیں کھول دیں. صرف دنیا کے پیچھے جاؤ گے نا تو تم عبید الدنیا ہو, دنیا کے غلام ہو, اور جو دنیا کے غلام ہیں ان کا حشر عمر ابن سعد ہے, ان کا حشر شمر ہے, ان کا حشر ابن ملجم ہے. یہ سید الشہداء نے ثابت کیا. کم سے کم کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر ہے. اگر دنیا کے پیچھے جاؤ, دنیا کا مطلب دولت بھی ہے, دنیا کا مطلب طاقت بھی ہے, دنیا کا مطلب شہرت بھی ہے, ان کے پیچھے جاؤ گے اشکر یزید ہے. اور سید الشہداء نے سب کو ختم کر دیا. بڑی عجیب ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ٹائم بھی ختم ہوا, بہت عجیب بات ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. دو تین دن پہلے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا جب سید الشہداء کربلا کی زمین پر پہنچے تو بنی اسد وہاں پر تھے، سید الشہداء نے بنی اسد سے زمین بھی خریدی تھی اور ان کو یہ کہا بھی تھا کہ ہمارے جنازے دفنا دینا اور وہ نصیحتیں جو وصیتیں کی تھیں، بنی اسد نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ امام نے تو بنی اسد کے ساتھ اچھائی کی تھی، زمین بھی خرید لی، پیسے بھی ان کو دے دیے واپس، زمین پر ان کو پیسے بھی دیے اور زمین کا نگہبان بھی انہیں کو بنا دیا، تو انہوں نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ بڑی اسد کی، بنی اسد کی جو داستان ہے بڑی عجیب داستان ہے. تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا، بنی اسد میں تین گروپ بن گئے، بلکہ ایک لحاظ سے چار گروپ. ایک بنی اسد وہ تھا جس نے بدقسمتی سے عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ دے دیا. لشکر عبید اللہ ابن زیاد کے اندر بنی اسد کے لوگ تھے اور بہت مشہور، جس کو سن کے آپ فوراً لعنت اللہ علیہ کہیں گے، حرملا. یہ بنی کاہل کا ہے، بنی کاہل بنی اسد کی برانچ ہے، حرملا بنی اسد کا ہے. ایک گروپ بنی اسد کا وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تھا، یعنی یزیدی لشکر میں تھا. بنی اسد کے کچھ سربراہ تھے جو سید الشہداء کے ساتھ تھے، اور مشہور کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر الاسدی. حبیب ابن مظاہر اسدی ہیں. یہ جو حبیب ابن مظاہر اتنے کٹھن حالات میں بھی کوفہ سے نکل کر امام تک آ گئے، یہ بنی اسد کی سپورٹ سے ہوا تھا. وہ جہاں پہنچتے تھے بنی اسد کے قبیلے کے جو لوگ رکے ہوتے تھے ان کے پاس رک جایا کرتے تھے دن میں، اور رات کو سفر کرتے تھے انہی کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر، اور کربلا تک آ گئے تھے. تو بنی اسد میں ایک گروہ وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تھا، ایک گروہ بنی اسد کا وہ تھا جو امام کے ساتھ تھا، جس میں حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم ابن اوسجا تھے، اور امام کے جو سفیر تھے قیس ابن مصحر سعیداوی، اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں، میرا خیال میں صحیح لیا، وہ بنی اسد کے تھے. یہ بنی اسد کا دوسرا گروہ. یہاں پر ایک بڑی عجیب روایت بھی ہے، بہت عجیب روایت ہے، کہ عاشور کے نزدیک حبیب ابن مظاہر نے، چونکہ حبیب ابن مظاہر عاشور سے چند دن پہلے ہی پہنچے تھے، شاید 8 محرم کو، تو حبیب ابن مظاہر نے سید الشہداء سے کہا کہ بنی اسد اطراف میں رہنے والے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں تو میں بنی اسد کو لے کر آؤں. سید الشہداء نے کہا کہ تم جاؤ. وہ گئے بنی اسد سے بات کی، بنی اسد نے نہیں مانے، کہا ہم ساتھ نہیں دیں گے. تو بنی اسد نے ساتھ نہیں دیا، کچھ لوگوں نے ساتھ دیا، امام حسین کے ساتھ تھے. اس کے بعد بنی اسد دو گروپ ہو گئے. ایک بنی اسد کا گروپ وہ تھا جس نے یہ کہا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، تو وہ پیچھے چلے گا. اور بعد میں پھر وہ اٹھ کر آئے، اور وہ بھی اٹھ کے نہیں آئے تھے بلکہ ان کی عورتیں آئی تھیں پہلے، اور انہوں نے دیکھا کہ اجساد پڑے ہوئے اور دفنانے والے نہیں ہیں، تو وہ پھاوڑے اور بیلچے لے کر آئیں. تو جب وہ لے کر آئیں تو ان کے مردوں کو غیرت آئی اور وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے دفنانے کے لیے. اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں، بنی اسد نے جب دفنا دیا تو ان کے اوپر سخت وقت آیا عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے. تو انہوں نے مولا چوتھے امام کو پیغام بھیجوایا کہ مولا ہمارے اوپر سخت وقت آیا. تو امام نے بنی اسد سے کہا کہ تم اپنی سواریوں کے اوپر سوار ہو جاؤ اور ان کو چھوڑ دو، اونٹوں کو چھوڑ دو، جہاں اونٹ رک جائے وہیں پہ رک جانا، وہیں پہ تمہارے لیے پانی بھی ہوگا. تو یہ لوگ چلے ہیں پھر وہاں سے، اور جو میں نے اسٹڈی کی تھوڑی بہت اس کے مطابق اصفہان کے نزدیک ایک علاقہ تھا جہاں بنی اسد پہنچ گئے تھے، اور بنی اسد کا وہ قبیلہ آج تک وہیں پر ہے، آج تک وہیں پر ایک محلہ ہے وہاں پر، اور وہ لوگ ابھی تک وہاں پر ہیں، اور وہ پانی بھی وہاں پر ہے، وہ کنواں بھی وہاں پر ہے جس سے ان کو پانی ملا تھا. تو یہ بنی اسد کے تین گروہ ہو گئے تھے. ایک عجیب گروہ تھا بنی اسد کے اندر، اور وہ بنی اسد کا گروہ وہ تھا جو ایک پہاڑی کے اوپر اور ایک اونچائی سے سید الشہداء کے واقعے کو دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا اور اللہ سے التماس کر رہا تھا کہ اے خدایا اپنے نبی زادے کی مدد فرما، لیکن امام کی مدد کے لیے نیچے نہیں آئے، امام کی مدد کے لیے نہیں آئے. یہ روتے رہے، فریاد کرتے رہے، نیچے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیا ان کے دل میں خواہش نہیں تھی؟ تھی. क्या वो जो दुआएं कर रहे थे वो दिखावे की कर रहे थे? किसके दिखावे की करते? खुदा ही था वहां पर, नीचे क्यों नहीं आए? हिम्मत नहीं थी, दुनिया ने पांव रोक लिए थे। ये दुनिया बड़ी अजीब है। हम जो समझ रहे हैं ना कि हम दुनिया के चंगल से निकल गए, शायद इसलिए समझ रहे हैं कि अभी इम्तिहान नहीं हुआ है, शायद। वैसे सब आप निकल भी गए हों बाज़ औक़ात। सैयदुश्शोहदा ने हमें क्या सिखाया? सैयदुश्शोहदा ने जो हमें सिखाया ना, वो ये कि अपने नफ्स के अंदर से इस दुनिया के धोखे को कम मत समझना। दुनिया के धोखे को कम मत समझो। देखो कितने बड़े बड़े नाम थे जिनको दुनिया धोखा दे गई। ये सुलेमान इब्ने सरद खजाई, जो बाद में क़यामत अव्वाबीन के लीडर बने, ये उन लोगों में से थे जिन्होंने सैयदुश्शोहदा को नामा लिखा था, ख़त लिखा था, बाद में नहीं आए। तो आयज़ान मोहतरम, एहयाए दीन क्या है? एहयाए दीन इंसान का अपनी हकीकत को रियलाइज़ करना है। सैयदुश्शोहदा की इस कुर्बानी की रोशनी में अपने आप को समझने की कोशिश करना है, मेरा मुस्तकबिल क्या है, किसके लिए ज़हमतें उठाऊँ। और ये जो हम और आप अपने दिमाग पर बार बार ये बोलते रहते हैं ना, मैं अपने बी बच्चों के लिए ज़हमत उठा रहा हूँ, मैं उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ, अगर ये दीन के रास्ते पर नहीं हुआ तो इनमें से कोई साथ नहीं दे पाएगा, इनमें से किसी को कुछ नहीं मिल पाएगा। ये बदकिस्मती से एक हकीकत है। ये भी एक धोखा रह जाता है कि नहीं हो जाएगा सब, एक धोखा है, नहीं होगा। खुदा के रास्ते के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, यही आसान तरीन रास्ता। अब कोई कहे कि इसमें कुर्बानी नहीं होती, इसमें मुश्किल नहीं आती, बहुत मुश्किलात आती हैं, उससे बेहतर होती हैं, उससे बेहतर होती हैं। वरना देखो, बेटा तो नबी और खुदा का भी दुनिया से गया है, मुश्किल तो आई। बीवी सैयदा को जो मुश्किलात उठानी पड़ी, मुश्किल तो आती। मौला आमिर मोमिन ने जो मुश्किलात उठाई, मुश्किल तो आती। लेकिन इन मुश्किलात में बड़ा अजीब एक मज़ा है कि खुदा ही खातिर होती है, खुशी खुशी उठा लेता है इंसान। इसमें अजमत होती, इसमें बड़ा अजीब सुकून होता है। सैयदुश्शोहदा ने हमें ये सिखाया और इसके ज़रिए से आने वाले लोगों के लिए एक रास्ता बना के रख दिया कि देखो तुम इस रास्ते के ऊपर चलो। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा ने हमें इस तहरीक को समझने का मौका दिया, सैयदुश्शोहदा की ज़ात से सीखने का मौका दिया। इसको मैं कहता हूँ ज़्यारत। ये असली ज़्यारत है। एक ज़्यारत वो है जो हम सिर्फ जिस्मानी एतबार से कर रहे होते हैं, एक ज़्यारत वो है जो हम रूहानी एतबार से करते हैं। और ज़्यारत बामारिफत है, इसी तरह इन्फाक बामारिफत है। जो इंसान अल्लाह की राह में देता है, ये भी बहुत बामारिफत हो तो इसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। आप अल्लाह की राह में क्या देते हैं? अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की राह में दिया माल, तो वो हर रोज़ देते थे, भूख और प्यास तो वो हर रोज़ का काम था, हर रोज़ तकरीबन रोज़ा रख लेते थे। अब जो देने की बात आई तो उन्हें कोई बहुत बड़ी चीज़ देनी थी, दौलत नहीं देनी थी, दौलत तो हर रोज़ देते थे, भूख और प्यास का मामला भी नहीं था, उसका भी कोई अगला मरहला चाहिए था। उससे बढ़कर मौला, उससे बढ़ के करबला बनती है, उससे बढ़ के करबला बनती है, उससे बढ़ के क्या है? उससे बढ़ के ये है कि अली अकबर शहीद हो, अली असगर शहीद हो, कोई सैयदुश्शोहदा फरमा रहे हैं कि लोग शहीद हो जाते हैं, जंगों में भी शहीद होते हैं, और क्या? सैयदुश्शोहदा ने कुर्बानी को और बढ़ा दिया। अल्लाह हू अकबर। عصر عاشور پہ کربلا ختم ہو جاتی نا تو جنگ تھی، اس میں بھی مار کے بہت تھے، اس میں بھی علی اصغر کا واقعہ ہے جو جنگ میں نہیں ہونا چاہیے، عصر عاشور کے بعد کربلا ہے. کربلا کی حقیقت گویا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں ایک نئی معراج حاصل کر رہی ہے، بڑا معرکہ وہاں پر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. سید الشہداء کی شہادت تک بہت کچھ تھا، سید الشہداء کی شہادت کے بعد کچھ اور تھا، وہ سب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں تھا. آپ کے یہاں 11 محرم کی رات ہے، اچھا گیارہ محرم کا دن بڑا عجیب تھا. یہ ایام بڑے عجیب ایام ہیں. آج آپ کے یہاں ویکینڈ بھی ہے اور کل آپ کے پاس چھٹی ہوگی، تو ایک کام کر لیجیے، زیارت ناحیہ ضرور پڑھ لیں. زیارت ناحیہ کون سی زیارت ہے؟ زیارت ناحیہ وقت کے امام کا مرثیہ ہے جو انہوں نے اپنے جد امجد کے لیے کہا ہے. زیارت ناحیہ کے جملات میں وہ سوز ہے جو دنیا کے کسی مرثیے کے اندر نہیں ہے، دنیا کے کسی رسا کے اندر وہ سوز درد نہیں ہے جو زیارت ناحیہ کے اندر ہے. السلام علی الشیب الخضیب، اس خون میں نہائی بھی داڑھی کو میرا سلام. السلام علی الحد الطریب، خاک آلود چہرے کو میرا سلام. مولا نے سید الشہداء کے جسد سے لے کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیتوں تک سلام ان بیویوں پر جو بے کجاوہ اماریوں پر بٹھائی گئیں، سلام. آج 11 محرم کا دن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روانگی کا دن تھا. 11 محرم کے دن عمر سعد نے صبح سے اپنے لاشوں کو دفنانا شروع کیا. یہ جتنے بھی لوگ کربلا میں دشمنوں کے مارے گئے تھے بہت بڑی تعداد تھی، ان لاشوں کو اس نے دفنایا. جب سب لاشوں کو دفنا چکا، اب لاشیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پڑے. آپ کو یاد ہے پامال صرف ایک لاشا ہوا تھا، پامال صرف ایک لاشا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کا، باقی جو بنی ہاشم کے لاشیں تھے وہ سارے بے گورو کفن میدان کربلا میں پڑے تھے، اور امام وقت نے ان اجساد پر نوحہ پڑھا ہے، سلام ہو ان ابدان پر جن کے رنگ تبدیل ہو چکے تھے، سلام ہو ان سر کٹے ہوئے لاشوں پر، سلام ہو نیزوں کے اوپر لگائے ہوئے سروں کے اوپر، سلام ہو ان خوشبو ہونٹوں پر جو کٹے ہوئے تھے. گیارہ محرم کے دن سید الشہداء اور بنی ہاشم کی لاشیں میدان کربلا میں پڑے ہوئے تھے. عمر سعد لعین نے ان لاشوں کو دفنانے کی اجازت نہیں دی. نہ صرف لاشوں کو دفنانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ عزیزو جن لاشوں پہ ابھی سر باقی تھے ان سروں کو بھی قلم کر دیا گیا. اس کے بعد انتہائی بے غیرتی کے ساتھ ان سروں کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا، تاکہ یہ مختلف قبیلے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ سر لے کر جا کر اپنا انعام حاصل کرے. انسان کی بے غیرتی، ان دشمنوں کی بے حیائی بھی، ان کی حیوانیت اس درجے کے اوپر پہنچی تھی کہ علی اکبر کا سر دکھا کے انعام لینے جا رہے ہیں، مولا ابوالفضل کا سر دکھا کے انعام لیں گے، इनका कुफ्र इस मकाम तक पहुंचा हुआ था, सरों को इन्होंने नेजों के ऊपर लगा दिए, अजसाद इसी तरीके से पड़े थे, अब सबको सवार करना शुरू किया। अजीजो ये चंद मसाहिब के जुमले अर्ज करूंगा। बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अब एक तमाम मौका आता है, सबको सवार करना शुरू करती है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सवार कर रही है और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खुदावंद मुताल उनकी हिफाजत के लिए बंदोबस्त करता है। शब आशूर का एक अजीब मारका हमारे पास मौजूद है, जब सैयदुल शुहदा तमाम लोगों को बता चुके कि सब शहीद हो जाएंगे, अली असगर भी शहीद हो जाएंगे, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने एक मौके के ऊपर अल्लाहु अकबर सैयद सज्जाद की तरफ इशारा किया और सैयदुल शुहदा से पूछा कि मौला ये फर्जंद? फरमाया नहीं ये नहीं, इसकी नस्ल में आठ इमाम है, इसकी नस्ल में आठ इमाम है, इसकी हिफाजत का खुदा ने वादा किया है, ये शहीद नहीं होगा। मौला सैयद सज्जाद खुदा के इस नाज़म के तहत बाकी हैं। लेकिन अजीज व अजीब जुमला अर्ज करूंगा मौला की मजलूमियत का, मौला को जब ने उस अमारियों के ऊपर सवार किया तो पांव को नीचे से बांध दिया कि कहीं इधर उधर न गिरे। मौला इस मजलूमियत के आलम में मौजूद, अब बीबी ज़ैनब कुबरा ने सबको सवार कर लिया। जब नाका बुलंद हुआ और मौला सैयद सज्जाद ने एक नजर मक्तल को देखा तो बाप का लाशा पड़ा है, भाइयों का लाशा पड़ा है, सर नेज़ों के ऊपर लगे हुए हैं और ये मजलूम बेटा अपने बाप के बेगौर कफन लाशे को छोड़कर जाने पर मजबूर। मौला सैयद सज्जाद पर गम की एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। अगर मैं कहूं ना शबीह में तो बिल्कुल ऐसा जैसे सैयदुल शुहदा अली अकबर की लाश को देखकर गमजदा हुए। मौला सैयद सज्जाद अपने बाबा की बेगौर कफन लाश को देखकर गमजदा हो गए। बीबी ज़ैनब कुबरा मुहाफिजा इमामत वहां भी मदद को आ रही थी, यहां भी मदद को आई। मौला सैयद सज्जाद को देखकर कहा बेटा गम ना करो, तुम्हारे बाप का लाशा दफन होगा, यहां पे ज़ियारतगाहें बनेंगी, पूरी दुनिया तुम्हारे बाप का नाम याद रखेगी। बीबी के ये जो कलेमात थे और वो जो बाद में यजीद के दरबार में खड़े होकर कलेमात कहे, अगर मैं अर्ज करूं अजीजान मोहतरम अगर ये जुमला कबूल फरमाए, ये वही से कम नहीं है, वही की तरह के जुमलात हैं, यकीनन वही नहीं है, हजरत जिब्राइल की सिर्फ रसूल खुदा पे नाजिल होते थे। लेकिन ये जो अंदाज है मुस्तकबिल को बताने का, ये अल्लाह की तरफ से कोई खास इल्हाम है जो बीबी इस तरह से उन हालात में इरशाद फरमाती हैं कि ये होगा और ये होगा और आज मैं और तुम 1400 साल के बाद यहां बैठकर जो इमाम हुसैन का मरसिया पढ़ रहे हैं, मातम कर रहे हैं, मजलिस कर रहे हैं, बीबी की उसी पेशन गोई का असर है जो हम यहां बैठे हैं। अजीज बस एक रिवायत और अर्ज करूंगा, एक मौका आया जब बीबियां कत्ल के सामने से गुजरने लगी, बीबियों से जब्त नहीं हुआ, शायद सबके रस्सियां बंधी हुई थी, सब बीबियों ने अपने आप को अमारियों से गिराना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, बंधे हुए बाजुओं से उन अमारियों से नीचे कैसे आई उन नाकों से, सब जमीन पर आई और वहां में सज्जाद अलैहिस्सलाम भी किसी न किसी हालत में जमीन पर आए गोया। और बीबी ज़ैनब कुबरा सैयदुल शुहदा के लाशे पर पहुंची और मातम करना शुरू किया, सैयदुल शुहदा का नौहा पढ़ना शुरू किया। अजीज तो एक रिवायत बड़ी अजीब रिवायत है, अल्लाह शायद है, शायद ये रिवायत सही है, मैं तालिबे इल्म क्या कह सकता हूँ, लेकिन एक रिवायत में लिखा है बीबी ज़ैनब कुबरा ने इमाम हुसैन के कटे हुए सर कबूसा लिया, गर्दन के जिस जिस सर को काटा गया था बीबी ज़ैनब ने वहां कबूसा लिया और मदीने का रुख करके कहा है अल्लाह के नबी हाजा हुसैन का मुरम्मलुन बिद्दमा, जिस हुसैन को आप चुमा करते थे, जिसको कंधों में बिठाया करते थे, आज ये आपका हुसैन है, इसका सर नेजे के ऊपर है। बस अजीजों एक मौके के ऊपर शिमरे लाइन गोया चौथे इमाम के पास आया और कहता है कि सज्जाद अब बीबियों से कहो के चले हैं और ये मातम ना करें, ये नौहा ना पढ़े। इमाम सज्जाद कैसे भुप्पी से कहते कि ना करें, इमाम सज्जाद खामोश रहे। इस लाइन ने एक कोड़ा इमाम की कमर पे मारा, امام سید سجاد سید صابرین نے صبر کیا، اس نے کوڑا مارا جی تو کہنا کتنا سخت ہے، امام مظلوم ہے یہ سجاد، سجاد مولا سجاد کے پاؤں میں گویا زنجیریں بندی ہوئی ہیں، گویا امام کے اوپر کوڑوں کی بارش شروع کر دی اس لائن نے، بی بی زینب کبریٰ نے دیکھا وہ تشریف لائی اور کہا اے سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں، فرمایا بھوپھی اماں آپ میرے والد کے لاشے پر ماتم کریں، میں کوڑے کھاؤں گا لیکن یہ ماتم باقی رکھے، یہ نوحہ باقی رکھے، آج میں اور آپ عزیزو نہیں معلوم سید سجاد کے کتنے کوڑوں کے نتیجے میں آج یہ مصائب پڑ رہے ہیں، آج یہ آنسو آ رہے ہیں، آج یہ ماتم ہے، آج یہ مرثیہ ہے، آج یہ نوحہ ہے، اللہ کا شکر ہے اے خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جنہوں نے مولا سید سجاد پہ ظلم کیا، جنہوں نے قیامت تک اس ظلم کے اوپر رضایت کا اظہار کیا، سب کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما، اے پاک پروردگار پرچم عہد بیت کو مزید عزت استحکام سربلندی نصیب فرما، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اصلاح میں شہادت نصیب فرما، ماتم حسین